الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلہ لیے ہوئے ایک مرتبہ پر حاضر ہیں. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دور ایک چیز ہم دیکھتے ہیں جو تعلیمی ادارے عام طور پر، اس کے علاوہ بھی بعض اداروں میں ہوتا ہوگا لیکن زیادہ تر یہ تعلیمی اداروں میں، کہ جب امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے تو رجسٹریشن فارم وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں، یا داخلے کا سلسلہ ہوتا ہے اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے یونیورسٹیز کالجز کے اندر، تو ایک تاریخ دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ فارم جمع کروا دیں. اگر وہ تاریخ گزر جاتی ہے تو لیٹ فیس لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تاریخ دی جاتی ہے کہ اس میں بھی نہ کروائے تو اگلی تاریخ کو کروائیں تو ڈبل لیٹ فیس ہوتی ہے. اور بعض جگہ تو ایسا بھی دیکھا کہ وہ ڈبل لیٹ فیس کا دن گزر جانے کے بعد اور آخری دن تک یا ایک دو دن پہلے تک وہ فارم لیے جاتے ہیں اور پر ڈے کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان کا زیادہ رقم لینا، ایک مقرر کی تھی اس سے زیادہ لینا، یہ جائز ہے ناجائز ہے اور یہ دینا کیسا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقررہ مدت کے بعد لیٹ فیس پر، لیٹ ہو جانے پر فیس چارج کرنا، یہ جرمانے کی صورت ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی ایک فیس اتنی ہے لیکن آپ جتنے دن لیٹ کریں گے تو پر یوم فی دن آپ کو اتنے پیسے بطور جرمانہ ادا کرنے پڑیں گے. یہ صورت ناجائز ہے کہ جرمانہ شرعاً کسی پر لگانا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
شریعت نے جرمانے کو منسوخ فرمایا ہے اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو لہذا جو اس طرح کرتے ہیں، یعنی اب دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ایسا کر دیا، سسٹم بنا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے اس سسٹم میں داخل ہونا ہے.
ٹھیک
ہے، اب اگر کوئی جان بوجھ کر لیٹ کر رہا ہے اور یہ سمجھ کر کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ لیٹ فیس کے ساتھ زیادہ دے دوں گا، تو گویا کہ یہ بھی خود اس ناجائز کام کو کرنے کے اوپر رضا مند ہے.
ٹھیک ہے،
ایک تو یہ ہے کہ بعض اداروں کی طرف سے زبردستی اگر آپ نہیں کریں گے تو مزید آپ کا نقصان ہو جائے گا.
ٹھیک ہے،
تو اب وہ ادارہ یا جو بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے جو ایسا اقدام کیا جا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اگر اس پر عمل کرنے والا جان بوجھ کر اس کو لیٹ کر کے کہ ٹھیک ہے ادا کر دوں گا بعد میں، وہ اس عمل کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، اس کے اوپر راضی ہو رہا ہے اور جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ گناہگار ہوگا. اور اگر اسی پروسیس میں تھوڑی سی ترمیم کر لی جائے، یعنی اس کو لیٹ فیس کہنے کی بجائے ادارہ بولے گی کہ اب جو اس تاریخ کو ایڈمیشن کرائے گا تو اس کی ایڈمیشن فیس اتنی ہوگی.
ٹھیک ہے.
اس مدت سے لے کر اس مدت تک ایڈمیشن فیس اتنی ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو وہ اس کو فی دن کے اعتبار سے, روزانہ یومیہ کے اعتبار سے چارج کرنے کی بجائے کہ جو جرمانے والی صورت بنتی ہے, تو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ فلاں تاریخ کو کرائیں گے تو آپ کو جو ایڈمیشن ملے گا اس کی جو فیس ہوگی وہ آپ کو اتنی ادا کرنی پڑے گی. تو یہ صورت پھر جائز کی ہو جائے گی. لیکن عام طور پر اس کو جرمانہ کہا اور جرمانہ ہی سمجھا جاتا ہے, تو اس لیے جو مروج سسٹم ہے تو اس طور پر جو رائج ہے تو یہ ناجائز والی صورت ہی ہے.
ٹھیک ہے بھائی. یعنی رقم لینا کی ایک صورت آپ نے بتا دی, اس طریقے سے جو
یعنی کہ
لیٹ فیس کا نام نہ لیا جائے.
اگر جو ہے وہ پروسیس کو ٹھیک کر لیا جائے.
ٹھیک ہے.
کہ فرض کیا کہ جس ادارے کو ایڈمیشن دینا ہے تو اس ادارے کو ایڈمیشن دینے کا حق حاصل ہے.
ٹھیک ہے.
کہ وہ دے یا نہ دے.
ٹھیک ہے.
اور اس کو فیس چارج کرنے کا بھی حق حاصل ہے.
ٹھیک ہے.
کہ وہ کم کرے یا زیادہ کرے. اور جب کوئی مقررہ مدت تک جو ہے وہ جمع کرا دیتا ہے تو اس میں اداراتی طور پر ادارے کو بہت آسانی ہوتی ہے کہ وہ سارا پروسیس اس نے کرنا ہوتا ہے.
بہت ساری چیزیں کرنی
ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ادارے کو کرنی ہوتی ہے جس کا وہ انتظام کرتا ہے. اب اگر اچانک جو ہے وہ اس میں لوگوں کا اضافہ ہو جائے تو پھر ان کو ایکسٹرا عمل کرنا پڑتا ہے, زائد کام کرنا پڑتا ہے, تو جس کے لیے چارجز بھی ایمرجنسی میں زیادہ لگ سکتے ہیں یا لگتے ہوں گے. تو اس میں یہی کہا جائے کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ایڈمیشن فیس یہ ہوگی.
ٹھیک ہے.
اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک جو ہے وہ داخلہ فیس یہ ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور پھر یہاں تک یہ ہوگی اور اس کے بعد ہوگا ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
تو یہ صورت کر لی جائے اور جرمانے والی صورت کو ہٹا دیا جائے تو جو مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور شرعاً بھی صورت درست ہو جائے گا.
ضروری ہے. آپ نے مسئلہ بیان کیا اور یہ ہے بھی تعلیمی اداروں سے متعلق, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اگر یہ مسئلہ سن کے, شرعی مسئلہ سن کر اگر یہ کوئی جملہ بول دیتا ہے, کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو, بات تو ایک ہی ہو گئی. کیا سمجھائیں گے اس کو ہم؟ یہ کیا کہیں گے ہم نے کان کیسے پکڑے, یعنی کیا مسئلے کو ٹھیک کیسے کیا؟ یعنی پیسے اتنے ہی آ رہے ہیں, الفاظ کی تبدیلی ہوئی, کیا ہوا کیا؟ یعنی تھوڑا سا
اصل تو جو معاملہ ہے شرعاً جو دو اشخاص معاملہ کر رہے ہیں اس معاملے کو جائز اور اس طریقے سے ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اب یہ دیکھیے کہ خرید و فروخت بندہ کرتا ہے, خرید و فروخت میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ نفع حاصل کرنا, مال حاصل کرنا. اور جو سود لیتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی مال پر نفع لینا ہوتا ہے. لیکن ہے دونوں زیادتی, ہے دونوں نفع.
ٹھیک ہے.
لیکن دونوں نفع میں فرق ہے,
ایک جائز ہے
ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ تعالی نے بائع کو جائز قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا, سود کو حرام قرار دے دیا. لیکن اگر اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں میں مقصود
نفع
ہی ہے.
ٹھیک ہے.
اب بائع حلال کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو جس طرح انجام دینے کا یا معاملہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کے مطابق اگر کیا جائے گا تو وہ حلال ہو جائے گا. اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز و حرام قرار دیا, تو اب اگر کوئی یہ بولے کہ جتنا نفع مجھے باہمی عقد سے حاصل ہونا تھا میں اتنا ہی سود سے حاصل کروں گا, تب بھی وہ ناجائز ہوگا.
ٹھیک ہے.
کہ اس زیادتی کو, اس نفع کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا.
طریقہ غلط ہے.
طریقہ غلط ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق کام ہوا تو وہ جائز ہو گیا, جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوا وہ ناجائز ہوا. تو اب علماء کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناجائز بات ہے تو وہ اس کے جائز ہونے کا طریقہ بتائیں.
ٹھیک ہے.
کہ آپ اگر یوں کر رہے ہیں تو یہ ناجائز طریقہ ہے, اگر آپ اس کے اندر تھوڑی سی درستی کر رہے ہیں تو یہ جائز طریقہ ہو جائے گا,
فائدہ آپ کو وہی حاصل ہوگا, طریقہ جائز ہو جائے گا. لیکن کیا ہر مسئلے میں کوئی صورت نکل آتی ہے؟ جیسے کسی کو مسئلہ بتایا جائے اور وہ اس کے خلاف جا رہا ہے تو کہتا کوئی حل, تو کیا اس والے مسئلے پر قیاس کر کے ہم سوچیں گے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہوگا, ناجائز ناجائز ہی رہے گا کئی جگہوں پر؟
اگر کوئی ناجائز کو جائز ہونے کی بات کرے وہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا۔ اب ایک کام وہ ہے کہ جو جائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تو اب جو ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ ایسی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو جائز طریقے سے کیا جائے، تو اس میں اگر کوئی جواز کی صورت ہوگی تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ جو علماء جواز کی صورت بیان کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نکالتے ہیں، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ کوئی صورت نکال دیں، وہ نکالتے نہیں ہیں، وہ شریعت میں راستہ موجود ہوتا ہے، وہ اس راستے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جو بندہ حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس راستے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصود یہ ہے اور یہ مقصود اس جائز طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو جائز صورت بتا دیتے ہیں۔ تو علماء اپنی طرف سے نکالتے نہیں ہیں، وہ نکالتے ہیں شریعت سے، شریعت کے اندر گنجائش اس کی موجود ہوتی ہے تو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اپنے مقصد کو جائز طریقے سے حاصل کرے، ناجائز طریقے سے بچے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ امید ہے کہ مسائل کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جن کو اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے امید ہے کہ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا ہوگا۔ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہیں، ابتدان ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔
میرا نام محمد سلیم اتاری، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ موضوع خرید و فروخت کے حوالے سے میرا یہ دار الافتاء اہل سنت سے سوال ہے کہ میں جس آفس میں کام کرتا ہوں، ان آفس نے ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے فی ممبر 10 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ مانگی ہے اور 30,000 روپے ممبر شپ کی مانگی ہے۔ اس میں جو ٹرم کنڈیشن اس وقت تک آئی ہیں سامنے، اس میں ایک ٹرم کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ٹرم کنڈیشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ممبر کینسل کرنا چاہے تو 10% اس کی کٹوتی ہو جائے گی۔ وہ اس وقت ٹرانسفر یا بیچ نہیں سکتا جب تک اس کو پلاٹ مکمل طور پر ٹرانسفر نہ ہو جائے، اور ابھی تک اس کی لوکیشن نہیں بتائی گئی ہے اور نہ ہی اس کا ٹائم بتایا گیا کہ کب تک مکمل ہوگا۔ براہ مدینہ جواب دے کر شکریہ موقع دیں۔ جزاک اللہ،
آمین آمین۔ جی
حضور، اس میں دو باتیں تو واضح طور پر ناجائز ہیں۔
ٹھیک ہے،
ایک بات یہ کہ اگر کوئی جو ہے وہ منسوخ کرتا ہے تو اس کے اوپر کٹوتی،
ٹھیک ہے،
تو یہ بھی بظاہر جرمانے ہی کی صورت ہے۔
صحیح صحیح،
تو اگر کسی معاہدے میں ایسی شرط ہو تو وہ پورا ایگریمنٹ ہی ناجائز ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور بائے کے اندر ہے تو بائے فاسد ہو جاتی ہے۔
صحیح،
اور دوسری صورت جو بیان کی ہے انہوں نے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی پلاٹ متعین نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کہ کون سی جگہ بیچی گئی ہے،
ٹھیک ہے،
اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو پھر خریداری میں جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں اس کا متعین ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کیا چیز خریدی ہے۔ تو اب اگر کسی کو یہ کہہ دیا کہ آپ کا اس جگہ کے اندر پلاٹ ہے،
ٹھیک ہے،
اب وہ جگہ متعین نہیں ہے،
صحیح،
اور خریداری بھی ہو گئی، سودا بھی ہو گیا،
ٹھیک ہے،
تو جب وہ چیز جو خریدی جا رہی ہے وہ مجہول ہے تو اس صورت میں بائے فاسد ہو جاتی ہے، اور بائے فاسد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اس سودے کو ختم کریں، جس نے پیمنٹ لی ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ واپس کرے، اور پھر صحیح طریقے سے جگہ کو متعین کر کے تمام ناجائز شرائط کو نکال کر دوبارہ سے سودا کریں۔
ٹھیک ہے، تو ان کی بھی یہ ان دو باتوں کی ساری بات غلط ہو جائے گی،
کیونکہ یہ چیزیں ایگریمنٹ میں شامل ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس اعتبار سے یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو یہ دو باتیں تو واضح ہیں،
ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ اور کیا ٹرمز اور کنڈیشن ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ تو پھر جو انہوں نے دی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے۔
اب جیسے یہ بقیہ یہ دو باتیں نہ ہوتی ہیں، یہی ایک جملہ انہوں نے جو بولا کہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ شرائط کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، تو یہ بھی
شرائط کی تبدیلی دیکھیں وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کا کچھ کا انتظامی حوالے سے تعلق ہو سکتا ہے اور کچھ کا جو ہے وہ سودے کے حوالے سے تعلق ہو سکتا ہے، تو مطلقاً شرائط کی تبدیلی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناجائز ہے۔ اگرچہ کہ جو اس طرح کی سوسائٹیز یا جو اس طرح کے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پلاٹ کے بجائے یہ والا دے دیا جائے گا، یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں، تو اب مطلقاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، تو اس میں شرائط کون سی تبدیل ہوں گی، اگر ان کا سودے کی صحت پر صحیح ہونے پر اثر پڑے گا تو ظاہر ہے کہ یہ شرط بھی ناجائز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، پہلا ویڈیو سوال چلائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ طوطا مینا کا کاروبار کرتا ہوں، تو یہ پنجروں میں جو ہم ڈال دیتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
جی حضرت، طوطا مینا پنجروں میں ڈال دیتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟
طوطا مینا کو بیچنا جائز ہے،
ٹھیک ہے۔
اب سوال ان کا یہ ہے کہ پنجرے میں ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر پنجرے میں نہیں ڈالیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، تو پنجرے میں پرندے کو رکھ سکتے ہیں، صرف خیال اتنا کرنا ہے کہ ان کے دانے پانی کا، خوراک کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اس قید کی وجہ سے جو ہے وہ باہر کی خوراک سے محروم رہیں اور یہ بھی خوراک نہ دے، تو پھر یہ جو ہے وہ پرندے کے اوپر ظلم ہے۔ اگر دانہ پانی کا خیال کرتے ہیں تو ان کو پنجرے میں رکھنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، دانہ پانی کی بات چلی ہے، یہ دیکھا ہے میں نے، میری بات بھی ہوئی ہے، یہ جو مرغی فروش ہوتے ہیں، گوشت بیچ رہے ہوتے ہیں، اب کچھ مرغیاں بچ گئی ہیں، زندہ ہیں، وہ نہیں بک پائیں، تو کل بیچنی ہے انہوں نے، تو اب وہ رات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پنجرے میں، ان کو ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ میری ایک سے بات ہوئی، میں نے کہا نہ آپ نے اس کو پانی دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، کہتے اس نے صبح ذبح ہو ہی جانا ہے، تو اس کو اب کیا کھلانا پلانا ہے؟ تو کیا اس طرح یہ نظریہ ٹھیک ہے اس طرح کا؟ وہ اب مرغیاں بیچاری نا بالکل دبی ہوئی ہیں، وہ رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر۔
دیکھیں یہ تو ایک عام انسان بھی اس کو بولے گا کہ یہ غلط بات ہے، یہ ظلم ہے کہ جانور کو یا پرندوں کو یا تو آپ چھوڑ دیں،
ٹھیک ہے،
کہ وہ جو ہے وہ باہر کی فضا میں جو ہے وہ اپنا دانہ پانی چگ لیں، کھا پی لیں،
ٹھیک ہے،
اور اگر آپ نے ان کو قید کیا ہے تو پھر جو ان کی زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ آپ نے مہیا کرنی ہے،
ٹھیک ہے،
اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے لیے یہی کہ سردی گرمی کا بھی خیال رکھنا ہے، کہ جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جانوروں کو بھی ایذا پہنچتی ہے، اور یہ جانوروں کا ایذا پہنچانا تو بعض اوقات انسان کی ایذا سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کہ انسان تو اپنی تکلیف بتا سکتا ہے اور جانور اپنی ایذا اور تکلیف کو بتا بھی نہیں سکتا، تو ذبح ہو جانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو کھانا پینا ہی بند کر دیں، تو اور کھانا پینا نہ دے کر بھوک کی وجہ سے آپ ان کو تکلیف اور ایذا پہنچائیں، تو یہ ناجائز اور گناہ والی بات ہے، تو ان کے دانے پانی کا بہر صورت خیال رکھنا ضروری ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ان کے روزگار کا باعث بھی
ہے کہ اب اگر جو ہے وہ پرندوں کے ساتھ، مرغیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کریں گے تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی جانور کو ایذا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو، کاروبار سے برکت ختم ہو جائے، تو اس لیے پھر لوگ بے برکتی کا رونا بھی روتے رہتے ہیں اور اس طرح کی غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی احادیث پاک میں روایات موجود ہیں، اونٹ کے بارے میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اونٹ سے دریافت کیا تو اونٹ نے شکایت کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام لیتا ہے لیکن جس طرح مجھے کھلانا چاہیے اس طرح کھلاتا نہیں ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اس کے مالک کو زجر و توبیخ کی، یعنی ڈانٹا، کیا جب آپ اس سے کام لیتے ہو تو پھر اس کے چارے کا بھی خیال رکھو، تو یہ تو جس کو بتا سکتے ہیں ان کی بارگاہ میں تو جانور بھی شکایتیں کیا کرتے تھے اور وہ ازالہ بھی فرما دیا کرتے تھے، تو اب یہ ہم چونکہ اس طرح کی جانوروں کی بولیوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ ان کو ملتا ہے کہ سامنے والا ان کی سنتا ہے تو وہ وہاں پہ شکایتیں بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف جانوروں کی شکایتیں ہیں، تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں، یہ بھی جاندار ہیں، تو ان کے اوپر ظلم سے بہر صورت بچنا چاہیے۔
مطلقاً منع ہے مارنا جانور، جیسے گدا ہے یا گھوڑا ہے، اس کو چلانے کے لیے ہلکا پھلکا مارے،
دیکھیں اس میں ایسی ضرب نہ مارے کہ جس سے اس کو جو ہے وہ نشان پڑ جائے، ایذا پڑ جائے، اور بالخصوص منہ کے اوپر نہ مارے،
ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، دودھ فروش اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دودھ میں پانی پلانا ملانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گاہک کو بتا کر پانی ملائے کہ بھی میں پانی ملا کر دودھ دے رہا ہوں، کیا اب جائز ہو جائے گا؟
اگر اس کو
خریدے گا اس کے بعد، پھر
دیکھیں اگر اس کو بتا دیتا ہے گاہک کو, اب اس میں بھی دھوکہ دہی نہیں کرے, بولے کہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہوتا ہے, تو اس صورت میں تو کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ایک بڑا دلچسپ سوال آیا ہے, خرید و فروخت سے دور کا تعلق ہے, کہ یہ بتائیے کہ اپنی بیوی بچوں کی شاپنگ کتنی حد تک کروا سکتے ہیں, یعنی اس کی کوئی لیمٹ ہے, ان پر کتنا لازم ہے؟
دیکھیے کہ شوہر پر اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا نفقہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. جو اس کی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ ضرورت کی اشیاء مہیا کرنا یہ شوہر اور والد کی ذمہ داری ہے. اب ہر شخص کا جو نفقے کا اندازہ ہوتا ہے وہ اس کی حالت کے اعتبار سے ہوتا ہے,
سٹیٹس
کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ جو خرچ کرتا ہے بچوں کے اوپر, تو وہ اپنی آمدنی کے اعتبار سے جو اوسط درجے کا نفقہ ہے, جو پہننا ہے, کھلانا ہے, پلانا ہے, مکان میں رکھنا ہے, تو وہ اس کے اوپر لازم ہے اتنا دینا. اب اگر بچوں کی طرف سے یا زوجہ کی طرف سے ایسی فرمائش آتی ہے کہ جس میں وہ اگر 4 مہینے بھی کماتا رہے تو پورا نہیں ہوگا, تو پھر اگر وہ یہ شاپنگ میں خرچ کر دے تو کھلائے گا پلائے گا کہاں سے؟ تو بیوی بچوں کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ آمدنی کتنی ہے, اور پھر جو ہے وہ اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ شریعت نے بھی ایک لیمٹ مقرر کی ہے. تو آمدنی کا لحاظ رکھتے ہوئے, آسانی اور سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے, ضرورت کی چیزیں اولاً تو جس کی ذمہ داری ہے اس کو خود ہی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے مہیا کرنی
چیزیں دینی ہیں,
اور پھر اگر ضرورت سے زائد کا مطالبہ ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ آمدنی کتنی ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے جو ضرورت اور حد سے زائد ہیں وہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرے. بہت سارے لوگ ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتے ہی اس لیے ہیں, یعنی وہ ریزن یہ دیتے ہیں اگرچہ کہ ریزن درست نہیں ہے, کہ بیوی بچے مطالبہ کرتے ہیں,
پیٹ پال پورا کرنا,
بیوی بچوں کے مطالبے کی وجہ سے, بیوی بچوں کی نت نئی خواہشات کی وجہ سے پھر وہ چوری, رشوت, اس طرح کے سود, اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور یہ نہ صرف اس ملوث ہونے والے کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے, بلکہ یہ بیوی بچوں اور پورے گھر کے لیے خطرناک ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب ناجائز طریقے سے کما رہا ہے, ناجائز طریقے سے کھلا رہا ہے, تو اس گھر کے اندر کیا برکت ہوگی؟ تو بیوی بچوں کو بھی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے, اپنے جو یعنی کہ جو شوہر ہے یا والد ہے اس کی آمدنی کا لحاظ کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق جو مطالبہ ہے وہ کرنا چاہیے, تاکہ ان کے بے وہ بغیر ضرورت کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں وہ ناجائز اور گناہ والے کاموں میں نہ مبتلا ہو جائے.
ٹھیک, جزاک اللہ. جامعہ المدینہ کے طلبہ اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک سوال ان سے بھی لیتے ہیں. جی سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اسکولوں کالجوں میں جو طلبہ سے مالی جرمانہ لیا جاتا ہے, اس کا شرعی حکم کیا؟
جی حضرت, یہ بھی ایک ہے فائن کے نام سے, لیٹ آئے اس پر فائن, ان بہت ساری چیز پر ہوتا ہے. یہ
جرمانے کا میں نے عرض کر دیا پہلے سوال میں کہ جرمانہ لینا ناجائز ہے, وہ کسی بھی مد میں لیا جائے, یعنی غیر حاضری پر لیا جائے, لیٹ آنے پر لیا جائے, تو یہ ناجائز اور گناہ ہے.
ٹھیک ہے, یہ نہیں لے سکتے. تو اس کی بھی کچھ صورت ہے جیسے پہلے والی کی تو آپ نے بتا دی, یا اس سے منع ہی کیا جائے گا تادیب کی کوئی اور صورت؟
اس سے منع کیا جائے گا, تادیب کی کوئی اور جائز صورت رکھی جائے.
ٹھیک
ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ان سے لے لیا جائے,
جی جی,
اور بعد میں مہینے کے آخر میں ان کو واپس کر دیا جائے,
پھر تو وہ فرق نہیں
تو
پڑے گا,
یہ صورت ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ بھی اس لیے کہ بھائی تاکہ اس کو تھوڑی سی تادیب ہو جائے.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ بھی صورت اگر یہ کہا جائے کہ یہ نافذ کر دی ہے, تو اس کا نفاذ جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
پھر لوگوں کی رقمیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے,
اور خود لینے والے گناہگار ہوں گے.
ٹھیک ہے,
کسی کو دینا یاد رہے گا, کسی کو دینا یاد نہیں رہے گا. تو اب یہ جو جرمانے والی صورت ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اختیار کرنا چاہیے.
سمجھایا جائے اس کو, اس کا ذہن بنایا جائے, انشاءاللہ وہ سمجھے گا. اور نظام اچھا ہو, پڑھائی اچھی ہو تو پھر طلبہ پابندی بھی کرتے ہیں. فیس کی بات چلی تو ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک وکیل ہوں, ہم جو کیس پر فیس لیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اصلاح ارشاد فرما دیں, کیا وہ جائز ہے یا کس طرح لینی چاہیے؟
وکیل کا جائز کام کے لیے جو فیس ہے وہ بالکل لینا جائز ہے.
ٹھیک ہے,
وہ اگر کسی کا جائز مقدمہ لڑتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور تو اس کی جو وہ فیس چارج کرتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ فیس پہلے سے طے ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو شرن اس کا لینا بالکل جائز ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اس صورت میں کہ اگر مقدمہ ناجائز ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس صورت میں اس کا یہ یعنی کہ اس کی وکالت کرنا بھی ناجائز ہے,
غلط کام
اور فیس لینا بھی ناجائز ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک. کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میں اس کی قیدی عرض کر رہا ہوں, پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. پراپرٹی کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ 1,00,000 روپیہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں پلاٹ لینے والے سے, تو اس میں اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ آپ کو دیا, بکرا رقم جو ہے ہم آپ کو دیں گے اتنے ٹائم میں بعد میں. تو جو لینے والا ہوتا ہے اس کا یہ اگریمنٹ ہوتا ہے کہ تم نے یہ پلاٹ دینا ہے. اگر وہ پلاٹ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر 1,00,000 روپے والا نہیں دیتا پیسے, اس کے پیسے مر جاتے ہیں, یا اگر جو دینے والا ہے وہ نہ دے گا تو اس کو 1,00,000 کے ساتھ 1,00,000 روپیہ اور دینا پڑے گا. تو اس کے حوالے سے اگر یہ چیز صحیح ہے تو صحیح
ہے,
اگر
نہ
جائے تو اس کا حل بتا دیں.
یہ تو جو صورت بیان کی ہے کہ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے, اور یہ نہیں دے گا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کو اور ڈبل کر کے دینے پڑیں گے, تو یہ بھی ناجائز ہی کی صورت ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی جو بیانہ ضبط کرنے والی صورت ہے کہ اگر سودا کینسل ہو گیا تو اب اس صورت میں جو اس کی رقم تھی وہ واپس کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے,
اور اگر جو ہے وہ سودا ہو گیا اور اس کی طرف سے جنہوں نے پلاٹ بیچا ہے وہ اگر جو ہے وہ پلاٹ دینے میں جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہے,
ٹھیک ہے,
تو اب بھی اس سے جرمانہ نہیں لیا جا سکتا. شرن تو سودا ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے,
شرن جب سودا ہو چکا ہے تو جس نے پلاٹ بیچا ہے تو وہ قیمت لینے کا حقدار ہے,
ٹھیک ہے,
اور جس نے خریدا ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ لینے کا حقدار ہے.
ٹھیک ہے,
اب اگر باہمی رضا مندی سے اس کو فسخ کر رہے ہیں یعنی سودے کو ختم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ لینا شرعاً ناجائز و حرام ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ایک سوال شامل کرتے ہیں.
میرا سوال ہے کہ ایک مسلمان ہے جو اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے اور اس کے اندر وہ کوئی کفری الفاظ بول دیتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟
جی,
جو ذہنی توازن کھو چکا, پاگل ہو چکا, اگر وہ اس حالت میں کفریا کلمات بول دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
جو شخص جان بوجھ کر عقل ہونے کی حالت میں کفریا کلمات ایسے بول دیتا ہے تو اس صورت میں وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا.
ٹھیک,
لیکن اگر اس کی عقل ہی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب اگر کفریہ کلمات بولتا ہے تو اب وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا اس کے اوپر حکم. اور اگر کوئی عقل مند بھی کہتا ہے تو عوام کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ حکم لگائے, مفتی صاحبان سے رابطہ کیا جائے, وہی اس کا حکم شرعی بیان کریں گے کہ کس پر حکم لگے گا یا نہیں. اور کفریہ کلمات کے حوالے سے معلومات اگر حاصل کرنے چاہیں, اردو زبان میں الحمدللہ بہت ہی پیاری تصنیف امیر اہل سنت کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت ہی اچھے انداز سے سوالن جواباً مختلف موضوعات قائم کر کے الحمدللہ اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے. اس کتاب کو انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے تو بہت ساری معلومات اس سلسلے میں بھی حاصل ہوں گی, خوف خدا انشاءاللہ اس کی برکت سے پیدا ہوگا. ایک آڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے, اس کو شامل کرتے ہیں, سنائیے.
آپ کا مدنی چینل ہم دیکھ رہے ہیں, بہت ہی اچھے مسئلے بیان فرما رہے ہیں. میرا بھی ایک مسئلہ ہے, میں میاں والی تحصیل پپلا سے بول رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے ٹائروں کا کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے بھی پیسے اگر شامل کرو تو وہ اپنا مال منگواتا ہے پھر بیچتا ہے, تو 45 دن کے اندر جو ہے اس کی ریکوری ہوتی ہے مال بیچنے کی, اور جو پیسے اس کے کاروبار میں دیے جاتے ہیں دوسرے آدمیوں کے بھی شامل کرتا ہے تو وہ 1,00,000 پہ جو ہے 45 دن کے بعد جو ہے 14,000-15,000 روپے دیتا ہے. تو کیا یہ اس طرح کے اس کے کاروبار کے اندر شامل کرنا اور یہ منافع لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی,
بظاہر تو یہ صورت جو ہے وہ قرض کی لگ رہی ہے.
ٹھیک ہے,
کہ ایک شخص جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے اور اب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں,
ٹھیک
ہے, اور میں 45 دن کے بعد آپ کو 1 لاکھ پر جو ہے وہ اتنے دے دوں گا,
ٹھیک ہے.
عام طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرض دینے والا ہوتا ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے کہ اس میں نفع ہو یا نقصان ہو, کچھ بھی ہو جائے اس کو اپنی اصل رقم واپس لینی ہوتی ہے. اور چونکہ یہ اصل رقم اس کے پاس رہتی ہے کچھ دن, تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی اس کو نفع ملے. تو جب اس نے اپنی اصل رقم بہر صورت واپس لینی ہے, چاہے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے, تو اس صورت میں یہ جو رقم دی گئی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہے, اور اس کے اوپر جو نفع دیا گیا تو وہ نفع سود کہلائے گا. لیکن اگر کوئی یہ کر لے کہ فرض کیا کہ اس نے خریدنے جا رہا ہے, وہ یہ بولے کہ کچھ پیسے میں ملا رہا ہوں, کچھ آپ دے دیں,
ٹھیک ہے,
اب اس کے اوپر جو نفع ہوگا,
ٹھیک ہے,
اس کی پرسنٹیج طے کر دیں,
ٹھیک ہے,
کہ وہ فرض کیا 50-50 ہم تقسیم کر لیں گے,
ٹھیک ہے,
یا جو ہے وہ 60-40 جو بھی ریشو ہو وہ متعین کر کے اس کو خریدیں,
ٹھیک ہے,
اور پھر اس کی ریکوری کر کے جو نفع آپس میں طے کیا ہے وہ نفع تقسیم کر لیں.
نہیں, کاروبار شرکت ہوگی,
یہ شرکت کی صورت ہو جائے گی, لیکن ایسی صورت نہیں ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر فرض کیا کہ نقصان ہو جاتا ہے, تو نقصان میں جس کا جتنا سرمایہ ہوگا اس کا اتنا ضائع ہوگا. یعنی کہ اگر دو بندوں نے مل کر 50-50 شیئر کیا ہے اور نقصان ہو گیا, تو دونوں کا 50-50 جو ہے وہ نقصان ہو گیا,
نقصان میں دونوں شریک,
دونوں شریک ہو جائیں گے. تو یہ تو صورت ہوتی ہے شراکت کی.
صحیح, صحیح.
تو عام طور پر لوگ کاروبار کے نام پر دے تو دیتے ہیں, لیکن جو کاروباری صورت اختیار کرنی ہوتی ہے شرعی اعتبار سے اس کو اختیار نہیں کرتے. وہ اپنے زوم میں, اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں اور اس کا نفع لے رہے ہیں, اور وہ شخص بھی کاروبار کر رہا ہے جس کو ہم نے پیسے دیے ہیں. تو جو بھی شخص کاروبار کر رہا ہے اس کو پیسے دینے سے آپ شریک نہیں ہو جاتے ہیں. شرکت کا ایک مخصوص طریقہ ہے, اس طریقے سے اگر آپ شریک ہوں گے تو شریک ہوں گے,
ٹھیک ہے.
ورنہ تو کوئی بھی دکاندار ہے, فیکٹری والا ہے, آپ سے قرض لیتا ہے تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے کہ میں آپ کی فیکٹری میں یا آپ کی دکان میں شریک ہو گیا کہ آپ نے میرے پیسوں سے چیز جو ہے وہ خرید کر رکھی ہے. تو یہی بولے گا میں نے آپ سے قرض لیا تھا, میں چاہے اس کو مکان میں خرچ کر دیتا یا دکان میں خرچ کر دیتا, آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں, آپ کو اپنی رقم واپس جو ہے وہ دینی ہے. تو یہ جو صورت ہوتی ہے قرض کی ہوتی ہے, اس کو یہ سمجھ لینا کہ ہم شریک ہو گئے ہیں, جبکہ شرکت کا صحیح شرعی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا, تو خود سے شریک سمجھ لینے سے وہ شریک نہیں ہوں گے. اور عمومی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ قرض کی ہوتی ہیں, اور قرض پر نفع کی ہوتی ہیں, اور یہ سود ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, یعنی بظاہر لینے دینے والے دونوں شرکت ہی سمجھ رہے ہیں قرض لینا, لیکن یہ شرعی طور پر قرض کی صورت ہے. اور صحیح طریقہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اس طریقے سے پارٹنرشپ کر لی جائے, طریقہ کام بھی وہی ہے, پیسے بھی اسی طرح خرچ ہوں گے, لیکن جو الفاظ ہیں جو طریقہ کار پارٹنرشپ کرنے کا ہے وہ اگر شریعت کے مطابق ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس پر جو نفع ملے گا وہ حلال ہوگا, جائز ہوگا, اور اس کے اوپر کوئی حکم شرعی نہیں لگے گا. ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے.
میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ کمپنی انشورڈ ہے. اگر اس کمپنی میں کام جو کرتا ہوں, اگر بل فرض میرا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے, تو وہ کمپنی جو انشورڈ ہے اس پیسے سے میں علاج کروا سکتا ہوں؟
جی, اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو انشورنس ہوتی ہے, بعض اوقات تو کمپنی جو ہے وہ اپنے ورکر سے پیسے لیتی ہے, تنخواہ میں سے کاٹتی ہے, تو گویا یہ ورکر ہی انشورنس کرواتے ہیں, اور پھر ان کو اس انشورنس کے اوپر علاج دیا جاتا ہے. تو یہ صورت ناجائز ہے, اس کو جو ہے وہ جو ورکر ہے اس کو سائن کرنے پڑتے ہیں اس انشورنس والے ناجائز کام کے اوپر, تو یہ خود ناجائز کام کا مرتکب ہوتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کمپنی خود اپنے ملازموں کی انشورنس کرواتی ہے, ملازموں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ملازموں سے اس کے اوپر کوئی سائن وغیرہ اس کے انشورنس کے کاغذات پر نہیں لیے جاتے ہیں. اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, بیماری ہوتی ہے, آپ جائیں علاج کروا کے آ جائیں اور کمپنی اس کو پے کر دے گی. اور کمپنی وہ انشورنس کمپنی سے کلیم کرتی ہے, تو وہ جس میں ورکر کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اور کمپنی خود اپنے طور پر کرواتی ہے اور یہ صرف علاج کرا کے آ جاتا ہے, اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا, ناجائز ایگریمنٹ کے اوپر کوئی سائن کوئی کٹوتی نہیں کروانی پڑتی, تو یہ صورت جائز ہے. اور اگر اس کو خود ہی وہ ایگریمنٹ کرنا پڑے, خود ہی اس کو اس ناجائز کے اوپر سائن کرنے پڑے, تنخواہ سے کٹوتی کرانی پڑے, تو یہ صورت ناجائز.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.